ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب إن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق وإن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. عزیزو، یہ مجلسیں تو چاند راستے شروع ہوئی ہیں کربلا کو یاد کرنے کے لیے. کربلا کی یاد میں گھر گھر، امام باڑوں میں، مسجدوں میں، سینٹرز میں مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں. ایسی ایسی جگہوں پر جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. کربلا کی تحریک نہایت غمناک ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ مؤثر تحریک ہے. جہاں یہ دردناک المیہ ہے، شاید اتنا دردناک المیہ مجموعے مصائب کے لحاظ سے اس کی نظیر نہ مل سکے، لیکن اس کا غمناک ہونا، دردناک ہونا، غم انگیز ہونا یہ ایک پہلو ہے، اس کا اثر گزار ہونا دوسرا پہلو ہے. جتنا اثر تحریک کربلا نے چھوڑا ہے، کوئی بھی تحریک اتنی اثر انداز نہیں ہوئی ہے. یہ تحریک، عرض کیا کہ یہ مجلسیں جو یہ جو ہے منعقد کی جاتی ہیں، اتنا سرمایہ، اتنا وقت، خود ظاہر سی بات ہے کہ انسان سوچ تو سکتا ہے نا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں؟ صرف ایک رسم ہے جسے نبھاتے ہیں؟ اگر صرف رسم نبھانا ہے تو رسموں کا تو کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں ہے. کتنا ہی انسان پڑھ لکھ لے، لیکن اگر صرف رسم ہے، رسم کے کیا مقصد؟ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے یہاں پر. ابھی امریکہ اتنا ترقی یافتہ ملک، پڑھا لکھا ملک، ابھی آئے گا نا وہ، ہاں کیا مقصد ہے اس کا؟ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پوچھنا بھی نہیں چاہتا مقصد کیا ہے، رسم ہے. لیکن یہ مجلسیں ہماری رسم نہیں ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تلک المجالس انی احبها، معصوم امام کہہ رہا ہے، ان مجلسوں سے میں محبت کرتا ہوں. ایسے بات ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جو دنیا سے محبت نہیں کرتا، جو دنیا سے محبت نہیں کرتا ہے وہ دنیا کے رسموں سے کیا محبت کرے گا. تلک المجالس انی احبها، میں ان مجلسوں سے محبت کرتا ہوں. فحیو امرنا، ان مجلسوں میں ہونا کیا چاہیے؟ مجلسوں کو مقصد کیا ہے اس کا؟ عرض کیا کہ اگر رسم ہوتی تو مقصد نہ ہوتا، لیکن ایک جو چیز رسم نہیں ہوتی ہے، وہ کام ہے، تو ظاہر سی بات اس کا ایک مقصد ضرور ہوتا ہے. آپ یہاں آئے کیوں آئے؟ میں آیا کیوں آیا؟ آفس گئے کیوں گئے؟ گھر پلٹ کے آئے کیوں گئے؟ سوال ہے نا. بے مقصد تو گھر نہیں آئے، بے مقصد تو آفس نہیں گئے، بے مقصد تو یہاں نہیں آئے ہیں. تو ان مجلس سے، یہ جو مجالس سے اذاں ہیں، مقصد کیا ہے ان کا؟ امام صادق فرماتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یوں ہی نہیں، ایک مقصد کے تحت. وحیو امرنا، ان مجلسوں میں ہمارے امر کو زندہ کرو. امر کیا ہے؟ ابھی بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا اسے، ابھی تو اتنے ہی سمجھ لیجیے. تو مقصد کیا ہے؟ امر کو زندہ کرنا. امر امام حسین ہے کیا؟ کس لیے امام حسین کربلا گئے تھے؟ یہ سب کچھ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ ہو گیا اتفاق سے، ہوتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کے، اتفاق سے ہو گیا. آپ کو پوچھے کیوں ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ ہو گیا بھائی، اتفاق تھا، ہمارا کوئی اس میں ارادہ تھوڑی تھا ایکسیڈنٹ کرنے کا. آیا کسی نے گاڑی ٹھوک دیا، ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کربلا کا واقعہ حادثاتی واقعہ نہیں ہے. امام حسین نے اگر مدینہ چھوڑا ہے تو پورے شعور اور اختیار کے ساتھ، جانتے بھی تھے کیوں جا رہا ہوں اور انجام کیا ہوگا، دونوں معلوم ہے، انجام بھی پتا ہے. کربلا صرف ایک دردناک واقعہ نہیں ہے، دردناک واقعہ اگر ہوتا تو ٹھیک ہے، اس پر اظہار افسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن دردناک واقعہ قابل تأسی، قابل تقلید نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہیروشیما کے اوپر بم پھینک دیا گیا، 70,000, 80,000, 1,00,000 افراد ختم ہو گئے. جو بھی سنتا ہے افسوس تو ہوتا ہے نا، بیچارے بے گناہ مارے گئے، بیچارے بے گناہ مارے گئے. لیکن وہ نہ قابل فخر ہیں نہ قابل تأسی ہیں، المیہ تو ہے نا، دردناک واقعہ ہے. کربلا کا واقعہ اگر صرف ایک دردناک واقعہ ہوتا تو بات تمام تھی ہمیں، لیکن کربلا کا واقعہ ایک دردناک واقعہ نہیں ہے کہ کسی بیچارے کو گھیر کے مار لیا گیا. اگرچہ ہمارے بہت سے لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بیچارے کو گھیر کے مار لیا گیا، دھوکے سے بلایا، اور تو واپس بھی جانا چاہ رہے تھے، کہتا اچھا بھائی تم اپنے ملک میں نہیں رہنا چاہتا، ہمیں ہندوستان جانے دو. بہت مشہور ہے یہ بات نا، بے سند ہے، یاد رکھیے گا، بے دلیل ہے. کبھی امام حسین نے کہا کہ ہمیں ہندوستان جانے دو، اب پوری عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے اس کے اوپر کہ صاحب امام حسین سے کسی نے کہا ہندوستان کیا جا کیا کریں گے جا کر کے، وہاں تو اسلام نہیں ہے، یہ جو ہے مسلمان نہیں ہے. تو امام حسین نے کہا مسلمان نہیں، انسان تو وہاں رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اسلام نہیں تھا مگر انسانیت کا پرچم بلند تھا. بے احساس ہے, کہیں کچھ ہے نہیں. آپ کسی تاریخ میں یہ واقعہ ملے گا نہیں, نہ اسلام کی تاریخ میں نہ حتی ہندوستان کی تاریخ میں ہے. جو ہندوستان کی اپنی تاریخ ہے اس میں بھی نہیں ہے, زبانوں پر البتہ ہے یہ. اور اتنا مشہور ہے کہ اس کے بارے میں شک و شبہ ایجاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بہرحال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو قدم اٹھایا ہے پہلے قدم سے لے کے آخری قدم تک, اس کی بنیاد شعور اور اختیار پر ہے. جانتے تھے کیا کر رہے ہیں اور مجبور نہیں تھے, اس کے لیے آپشن موجود تھا. قربانی دینے کے لیے امام حسین مجبور نہیں تھے. قریش یار گھیر لیا, لوگوں نے جا رہے تھے, ڈاکوؤں نے گھیر لیا, مار دیا بس. نہیں, امام حسین کے پاس آپشن تھا, وہ تمام قربانیوں سے بچ سکتے تھے. نہ وطن چھوڑنا پڑتا, نہ دوستوں کی قربانی دینی پڑتی, نہ عزیز و اقربا کے لاشیں اٹھانے پڑتے, نہ خیام میں آگ لگتی, نہ زینب کی چادر چھینچی, نہ سکینہ کو تماچے لگتے, نہ بچے پیاس سے تڑپتے. سب سے بچا جا سکتا تھا. ایک کام, یزید کی بیعت کر لیں, اختیار تو تھا نا. اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے, نہ صرف یہ کہ ان کی جان بچ جاتی بلکہ بڑے احترام کے ساتھ یزید ان کو مدینے میں رکھتا. عام طور سے سرکش حکومتیں, ظالم حکومتیں, طاغوتی حکومتیں ایسے لوگوں کو بڑے احترام سے رکھتی ہیں جن کے ذریعے ان کو جواز مل سکتا ہے. اگر امام حسین بیعت کر لیتے یعنی حکومت یزید کو جواز مل جاتا نا. آپ ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیں, صوفیوں کو سارے حکمران عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے. صوفیوں کو, صوفی کی درگاہ پہ سب آتے تھے, ظالم بھی آتے تھے, مظلوم بھی. کیوں؟ کہ صوفی جو تھے نہ ان سے کچھ کہتے تھے نہ ان سے کچھ کہتے تھے. انہیں بھی آشیرواد دے دیتے تھے, انہیں بھی آشیرواد دے دیتے تھے. ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا, ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا. جی اور دونوں کے لیے آپ دیکھیں درگاہوں پر ظالم بادشاہوں نے کتنے چڑھاوے چڑھائے ہیں. چڑھائے ہیں نا, کیونکہ وہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے. اگر امام حسین بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھاتے, سکوت اختیار کر لیتے, خاموشی اختیار کر لیتے. اچھا اگر اتنا ہی کہتے تھے کہ چلو بھائی ہم بیعت بھی نہیں کریں گے, خاموش رہیں گے, تب بھی یزید مان جاتا ہے. مگر امام حسین نہ صرف یہ کہ بیعت نہیں کریں گے بلکہ اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یعنی اگر یزید امام حسین سے بیعت نہ مانگتا تب بھی امام حسین خاموش نہ رہتے. ایسا نہیں وہ بیعت مانگا تھا تو مجبور ہو گیا, اب کیا کریں. بیعت نہ بھی مانگتے, کیوں؟ میں اس کو عرض کروں گا انشاءاللہ دو تین دن جو آپ کی خدمت میں ہوں. کیونکہ دیکھیے کربلا کی تاریخ کی ایک خوبی یہ ہے کہ کربلا کی تاریخ گونگی تاریخ نہیں ہے, بولتی ہوئی تاریخ ہے. تاریخ کربلا کو زبان دیکھے گئے ہیں امام حسین. گونگی تاریخ نہیں ہے. گونگی تاریخ جب ہوتی ہے تو ان کو اس کی طرف سے بولنے کی ضرورت پڑتی. ترجمان اسے چاہیے جسے بولنا نہ آتا ہو, اسے ترجمان چاہیے. جسے بولنا آتا ہے اسے ترجمان کی ضرورت نہیں ہوتی, خود اپنی باتیں بیان کر لیتا ہے. سرکار سید الشہداء نے قدم قدم پر مقصد کربلا کو واضح کر دیا ہے. تحریک کربلا ریاکشن نہیں ہے, ایکشن ہے. رد عمل نہیں ہے, عمل ہے. مجبوری میں اٹھا ہوا قدم نہیں ہے, بے خبری میں کوئی کام انجام نہیں پایا ہے. جانتے ہیں امام حسین کی اس کا انجام کیا ہوگا, شعور اور اختیار. لہذا جس وقت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے نکل رہے تھے, اسی وقت ایک وصیت نامہ لکھ کر کے, تحریری زبانی بھی نہیں, تاکہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہو جائے, اپنے بھائی محمد حنفیہ کے سپرد کیا ہے. انہیں کربلا لے کے نہیں گئے, اپنا یہ جو ہے وصی بنا کر کے گئے مدینے میں, ان کے حوالے کیا, جس میں لکھتے امام, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, میں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہا, بل جا رہا ہوں, یہ جو نکالا نہیں جا رہا ہوں, نکالا جا رہا ہوں اور جا رہا ہوں دونوں میں فرق ہے نا. نکالا جا رہا ہوں یعنی مجبوری ہے, جا رہا ہوں اختیار ہے. انی لم اخرج نہیں ہے, لم اخرج ہے, اخرج ہوتا اگر یہ جو نکالا جا, نہیں, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, نہ میں سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں, نہ اقتدار اور حکومت کے لالچ میں جا رہا ہوں, نہ فتنہ و فساد پھیلانے جا رہا ہوں, نہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے جا رہا ہوں. انما, انما عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں حصر کے لیے, یعنی بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. انما وریکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, ہے نا, ماشاءاللہ ہمارے شیعہ ذہن انما سے خوب آشنا ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, تم لفظ انما سے اچھی طرح واقف ہے نا, انما کسے کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے انما, یعنی حسر, یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, ایک ہی مقصد ہے میرا, کربلا کے 50 مقصد نہیں ہیں, ایک مقصد ہے بنیادی. اب اس مقصد کے تحت انڈر میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے مقاصد آ جائیں, وہ الگ سی بات ہے. بنیادی اور اساسی مقصد کربلا کا کیا ہے, یہ تو بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی طور سے, اپنے اپنے لحاظ سے مقصد کربلا بیان کرنے کی کوشش, میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسروں کو بیان کرنے کی زحمت وہاں کرنی چاہیے جہاں صاحب معاملہ چپ ہو. جب صاحب معاملہ خود بول رہا ہے تو آپ چپ ہو جائیے نا. کسی نے کہہ دیا کہ وہ حکومت کے لیے گئے تھے, کسی نے کہا اقتدار کے لیے گئے تھے, اور کسی نے کہا کوفے والوں کے دعویٰ سے دھوکہ کھا گئے وہ بیچارے, وہ تو حساب کتاب میں تھوڑا غلطی کر بیٹھے امام حسین. کسی نے کہہ دیا جی وہ امت بہت گناہ کر رہی تھی نا, تو امت کا گناہ بخشوانے کے لیے فدیہ بن گئے. حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو, ہے نا, مشہور ہے, حسین جاتے, البتہ یہ مصرع صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, کس اینگل سے اس مصرعے کا معنی کیا لیتے ہیں. حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو, اگر معنی یہ کہیں تم لوگ خوب گناہ کرتے رہو, پرواہ مت کرو, ہم جا رہے ہیں شہید ہو جائیں گے تاکہ سب تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے, خوب, یہ ایک غلط معنی ہے, باطل معنی ہے. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ شمر و خولی کی تعداد کم تھی, امام حسین گئے شہید ہو گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ شمر و خولی پیدا ہوتے رہیں, ان کو جہنم میں جانے کا کوئی خوف ووف نہ رہے, ہم تو ہیں ہی نا, ہم شہید ہو رہے ہیں تاکہ بخشوا لیا جائے. وہ نظریہ جو عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کے سلسلے میں پیش کر دیا, فدیہ بنا دیا. ہاں ایک معنی اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو مصرع بالکل صحیح ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ امام حسین کربلا گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا رہے, دین کی جو ہے نشانیاں مٹنے نہ پائیں. جب دین کی نشانیاں مٹیں گے نہیں تو حسین کے نقش قدم پر چل کے لوگ اپنے کو گناہوں سے بچا لیں گے, جب گناہوں سے بچیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ آتش جہنم سے تو آزاد ہو جائے گا, پھر تو گناہ کریں گے ہی نہیں. اور واقعی جنہوں نے حسین سے سبق لے لیا وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے, جنہوں نے سمجھ لیا کربلا کیا ہے, سمجھ لیا امام حسین کیا ہے. امام فرماتے ہیں انما خرجت, میں کس لیے جا رہا ہوں, میرا ایک ہی مقصد ہے, لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. نانا کی امت فاسد ہو چکی ہے, میرے نانا نے جو دین اللہ کی طرف سے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا وہ دین تبدیل ہو چکا ہے. دین میں دیکھیے تبدیلی کا دور کب سے شروع ہوا تھا, آن حضرت کی آنکھ بند ہوتے ہی. ہوتے 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 25 سالہ دور جب گزرا ہے اور مولا کائنات کے دروازے پر جب لوگ خلافت لے کر کے آئے ہیں تو مولا نے اس وقت کی جو تصویر کشی کی ہے, منظر کشی کی ہے کہ 25 سال میں کیا ہو چکا تھا, 25 سال میں کیا ہو چکا تھا جب مولا کے دروازے پہ خلافت لے کے آئے تو مولا نے کیا کہا تھا, دعونی ولتمسو غیری, مجھے چھوڑ دو, کسی اور کو حاکم بنا لو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں حکومت کا مقصد تجوری بھرنا تو ہے نہیں, اسلام میں حکومت کا مقصد سہولتیں حاصل کرنا نہیں ہے, اسلام میں حکومت کا مقصد ہوتا ہے قانون خدا کو نافذ کرنا, حکومت کا مقصد ہوتا ہے عدل و انصاف کو قائم کرنا, کیونکہ عدل و انصاف روح دین ہے, دین کی روح جو ہے فلسفہ دین قیام عدل ہے. دین صرف یہ جو ہے نماز پڑھوانے نہیں آیا ہے, اگرچہ نماز بہت اہم ہے, دین صرف روزہ رکھوانے نہیں آیا ہے, اگرچہ روزہ بہت اہم ہے, میں اس کی اہمیت گھٹا نہیں رہا ہوں, دین صرف حج کروانے نہیں آیا ہے, خمس و زکوٰۃ دلوانے نہیں آیا ہے, دین خدا صرف داڑھی رکھوانے اور پردہ کرانے نہیں آیا ہے, دین داڑھی بھی واجب ہے پردہ بھی واجب ہے, مگر مقصد دین یہ نہیں ہے. قرآن مجید نے جہاں دین کا مقصد بیان کیا ہے وہاں ایک درمیانہ مقصد بیان کیا اور ایک انتہائی مقصد بیان کیا ہے. درمیانہ مقصد کیا ہے, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, دین کا مقصد کیا ہے, مقصد دین ہے سماج میں عدل و انصاف قائم کرنا, وہ بھی ڈنڈے کے زور پہ نہیں عدل و انصاف قائم کرنا, بلکہ سماج اتنا ایڈوانس اتنا ترقی یافتہ ہو جائے کہ لوگ خود ہی عدل قائم کرنے لگیں, کہنے کی ضرورت نہ پڑے کسی کو. ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ڈنڈا ہے موجود, آپ ان کا مال چھینیں گے تو آپ کو ٹھیک کر دیں گے, بند کر دیں گے, جیل لے جائیں گے, ایک طریقہ تو یہ ہو گیا نا, اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اصل مقصد کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ سماج اتنا ترقی یافتہ اتنا باشعور اتنا خدا شناس اتنا خدا ترس بن جائے کہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے, خود لوگ عدل کو قائم کرنے لگیں. اگرچہ آج اس روح اسلام سے ہم سب کم ہی واقف ہیں, بالکل ناشنا تو نہیں کہیں گے, کم واقف ہیں. سرکار ختمی مرتبت کسی قوم کی تعریف کے لیے کون سی قوم قابل تعریف ہے, کون سا ملک قابل تعریف ہے, اس ملک کا کیا کہنا, سڑکیں چمچماتی ہیں, لائٹ کا بڑا اچھا انتظام ہے, ہرا بھرا ملک ہے, بہترین گاڑیاں بہترین مکان, ہاں کیا اچھا ملک ہے. اب جو ہم لوگ ہندوستان سے آتے ہیں ایک جملہ اور بھی کہنا پڑتا ہے کہ لائٹ وہاں بالکل نہیں جاتی ہے, پاور کٹ نہیں ہوتا ہے وہاں پر, بڑا اچھا ملک ہے, یہی تعریف ہوتی ہے ایک ملک کی. ایک ملک کی تعریف کے لیے یہ جملے کافی نہیں ہیں, یہ چیزیں اچھی ہیں ضروری ہیں مگر یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. حضور اکرم فرماتے ہیں کہ لن تقدس امت لا یؤخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متطعتعین, وہ قوم وہ معاشرہ وہ سماج وہ ملک ہرگز ہرگز لائق تعریف و تمجید نہیں ہو سکتا جب تک اس میں حالات یہ نہ پیدا ہو جائیں کہ کمزور سے کمزور انسان بھی طاقتور سے طاقتور انسان سے اپنا حق لکنت زبان کے بغیر حاصل نہ کر لے. یعنی کسی کمزور کو کسی بہوبلی سے اپنا حق لیتے ہوئے گھبراہٹ نہ ہو, ڈر نہ ہو. اگر ملک وہ ملک ہے جہاں سڑکیں اچھی ہیں سب کچھ اچھا ہے لیکن اقتدار طاقتوروں کے ہاتھ میں ہے, کمزوروں پہ اگر ظلم ہوتا ہے اپنا حق لینا تو دور کی بات, شکایت کرنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتے, ایف آئی آر لکھانے کے لیے تھانے میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ان کے بجائے ہم ہی کو اندر نہ کر دیں. کتنی سڑکیں اچھی ہو جائیں, کتنا ہی لائٹ کا بہترین انتظام ہو جائے, چمچماتی گاڑیاں بہترین بلڈنگیں بن جائیں, قابل تعریف وہ قوم ہے جہاں عدل کا قیام ہو جائے, اسلام ہے. قابل تعریف وہ قوم نہیں جہاں سب نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا اچھی بات ہے, کافی نہیں ہے. قابل تعریف وہ ملک نہیں ہے جہاں سب حجاب میں ہیں, سب داڑھی رکھے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے, ضروری ہے, کافی نہیں ہے. کب سماج قابل تعریف بنے گا؟ جب سماج میں ظلم کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں. ظالم کو یہ جو ہے ظلم کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا پڑے, ہاتھ تھرائیں ظلم کرتے ہوئے. یہ اسلام میں یہ بتائیے, یہ جو ہے درمیانی مقصد ہے, سارا مقصد یہ نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. قرآن جو کہتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ اے رسول, ہم نے آپ کو بھیجا ہے کاہے کے لیے بھیجا ہے؟ قرآن کس لیے نازل کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر کے روشنی میں لائیں. یعنی سماج کو منور بنا دینا ہے. سماج منور کب بنے گا؟ جب سماج میں عدل و انصاف قائم ہوگا. اگر عدل و انصاف نہیں ہے تو وہ سماج تاریک سماج ہے. کس لیے پیغمبر آئے تھے؟ امام فرماتے ہیں کہ دین خدا یا یہ جو ہے مولا کائنات کے پاس جب حکومت لے کر کے, کاہے کے لیے حکومت چاہیے؟ حکومت چاہیے عدل قائم کرنے کے لیے, حکومت چاہیے ظلم کی جڑیں اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے. لیکن اگر کسی سماج میں جڑیں اتنی گہری ہو گئی ہوں کہ حکومت اپنے اس مقصد میں ناکام ہو جائے گی, تو حکومت تو لینا بیکار ہی ہوگا نا پھر تو. کیونکہ دیکھیے اسلام میں, پھر عرض کر رہا ہوں کہ حاکم کوئی اس لیے نہیں بنتا ہے کہ حاکم بن رہا ہے کہ ہماری سیلری بڑھ جائے گی, ہمارے رہنے سہنے کا انداز بہتر ہو جائے گا. جھوپڑے میں رہتے تھے محل میں آ جائیں گے. کل تک جھوپڑے میں رہتے تھے, الیکشن جیت گئے, بن گئے پرائم منسٹر, ظاہر سی بات ہے جھوپڑے سے نکل کے محل میں آ جائیں گے. اسلام میں نظام حکومت کا یہ جو ہے پروٹوکول جو ہے وہ دنیا کے پروٹوکول سے بالکل الگ ہے. دنیا کا جو یہ جو ہے پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے سہولتیں بڑھتی جاتی ہیں. چپراسی بیچارہ سائیکل پہ جائے گا, کلرک ہو گیا تو بائک آ گئی, افسر بن گیا تو کار آ گئی, اور بڑا افسر ہو گیا تو کار کی کوالٹی بھی بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی. یہ جو ہے مرسیڈیز بینز تک پہنچ گئے. یہ جو ہے منسٹر بن گئے تو 2-3 کاریں ہو گئیں, پرائم منسٹر ہو گئے تو 8-10 کاریں ہو گئی, ہے نا؟ گھر کا سائز ہی بھی اسی اعتبار سے جو ہے فرق کرتا جاتا ہے. کوارٹر میں رہتے تھے, یہ جو ہے فلیٹ میں آ گئے, بنگلے میں آ گئے, ہوتے ہوتے محل ہو گیا. یہ دنیا کے جو نظام حکومت ہے اس کا پروٹوکول یہ ہے. اسلام کا پروٹوکول یہ نہیں ہے. اسلام میں جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے سہولتیں گھٹتی جاتی ہیں. اس لیے اسلام میں جلدی کسی کو شوق حکومت نہیں پیدا ہوگا. اس لیے حکومت کی باغ ڈور وہی سنبھالنے کی کوشش کرے گا جس کی نگاہ میں خدا ہے, اجر اخروی ہے, ذمہ داریوں کو نبھانا ہے, فرض شناسی جس کی نگاہ میں اہمیت رکھتی ہے, وہی حکومت کے میدان میں آگے بڑھے گا جیسے جیسے عہدہ آگے بڑھتا جائے گا. میں آپ کی خدمت میں اس کو واضح کروں کہ جو میں نے جملہ کہا کہ صاحب وہ جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے فیسلٹیز گھٹتی جاتی ہیں, کس بنیاد پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ مولا کائنات کی جب ظاہری حکومت تھی, مولا اپنی حکومت کے زمانے میں یہ جو ہے بصرہ تشریف لے گئے. بصرہ پہنچے ہیں تو وہاں پر امیر المومنین کا ایک چاہنے والا ہے جس کا نام ہے علا ابن زیاد حارثی. علا ابن زیاد حارثی بیمار ہو گئے ہیں. خب اسلام کی ایک تہذیب ہے, عرض کیا کہ اسلام صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے, پوری زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے جہاں اسلام کا قانون نہ ہو. اور اسلام کے یہ قوانین جو ہیں ایک پیکج کی شکل میں ہیں, سپر مارکیٹ کی شکل میں نہیں ہے, مال کی شکل میں نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے مال ہوتے ہیں نا, اب تو ہمارے یہاں بھی ہو گئے ہیں البتہ, بڑے بڑے مال ہیں, زندگی کی ساری ضروریات وہاں پر موجود ہیں. گاڑی چاہیے موجود ہے, سبزی چاہیے موجود ہے, گوشت چاہیے موجود ہے, لیپ ٹاپ لینا ہے موجود ہے, کپڑا چاہیے موجود ہے, دوا چاہیے, ہر چیز وہاں پر और जाहिर सी बात है कि पूरे मॉल का सारा सामान कोई नहीं खरीदता, जो भी जाता है मॉल अपनी अपनी पसंद का, अपनी अपनी जरूरत का सामान लेकर के इंसान चला आता है, पूरा सामान कोई नहीं खरीदता। जो गया अपनी पसंद का सामान, उसका काम चल गया। और एक चीज है पैकेज। पैकेज में क्या है, मुख्तलिफ कंपनियां अपना अपना पैकेज निकालती रहती हैं कि ये आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो आपको कंपनी की तरफ से ये जो है फायदा मिलेगा। अच्छा, आपने मिसाल के तौर पर 5 आइटम थे, 5 में से 4 ले लिया, 1 छोड़ दिया, आया 80% कंपनी आपको फायदा देगी? नहीं, 4 तो ले लिया ना, कहा नहीं, या सर कुछ नहीं, 0, कुछ नहीं मिलेगा कंपनी से, इसका तो फायदा नहीं मिलेगा। बाजों ने इस्लाम को सुपरमार्केट समझ रखा है, वहां तो हर चीज मौजूद है ना, जिंदगी की सारी जरूरतें वहां मौजूद हैं, बस गए अपनी पसंद का सामान ले लिया, उनको दाढ़ी अच्छी लगी दाढ़ी ले लिया, उन्हें पर्दा अच्छा लगा उन्होंने पर्दा ले लिया, उन्हें नमाज अच्छी लगी नमाज ले लिया, उनको अजादारी अच्छी लगी उन्होंने अजादारी ले ली, अपनी अपनी पसंद का माल लेकर के आ गए, और हर एक समझ रहा हमें कुछ मिल गया, कुछ नहीं मिला, क्योंकि इस्लाम सुपरमार्केट नहीं है बल्कि पैकेज है। असर इस्लाम का तभी जाहिर होगा जब पूरे पैकेज पर अमल किया जाए। अक्सर ये होता था मुसलमानों की इतनी हालत खराब क्यों है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह है कि पैकेज को समझा ही नहीं है, तो लेंगे क्या, ना वाजिबात पूरे के पूरे लिए, ना ये जो है मुस्तहबात को अहमियत दी, ना मुहर्रमात को अहमियत दी, ना मकरूहात को अहमियत दी, तवक्को रखे असर जाहिर हो। डॉक्टर ने लिखा था नुस्खा, 5 चीज़ें थी, एक कैप्सूल था, टैबलेट था, सिरप था, इंजेक्शन था, फला था, जो उनको अच्छा लगा वो ले लिया, बकिया छोड़ दिया। इस नुस्खे का फ़ायदा मिलेगा, असर जाहिर होगा, रिएक्शन का ख़तरा है, क्योंकि डॉक्टर ने जो 5 दवाएं लिखी थी, एक के रिएक्शन के तोड़ने के लिए दूसरी दवा लिखी थी, वो दूसरी दवा पे छोड़ दिया, न सिर्फ ये कि इलाज न होगा बल्कि मर्ज बढ़ जाएगा। आज हम लोगों का मर्ज बढ़ गया है, बढ़ने का सबब क्या है? डॉक्टर की गलती थोड़ी है, नुस्खे की गलती नहीं है, गलती पेशेंट की है जिसने नुस्खे पर पूरी तरह से अमल नहीं किया। कुरान शिद्दत के साथ मजम्मत करता है ऐसे लोगों की, नुमिनो बेबाद व नकफुरो बेबाद, कुछ ले लिया कुछ छोड़ दिया, इसका असर कहां से जाहिर होगा? इस्लाम की तहजीब में से एक तहजीब है अयादत, कोई बीमार हो गया है तो उसकी अयादत के लिए जाना, उसकी देखभाल के लिए जाना, ये जो है मिजाज कुर्सी के लिए जाना, ताकीद है इस्लाम के अंदर, इतनी ताकीद है यादत के ऊपर। मैं एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करूं, सरकार खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन अल्लाह अज़्ज़ व जल युअय्यिरु अब्दा मिन इबादिही यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन अल्लाह अपने बंदों में से कुछ बंदों से शिकवा करेगा। जाहिर से बता, शिकवा किससे किया जाता है? अपनों से, वो बंदे अपने हैं, गैर नहीं, पराए नहीं है, इस काबिल हैं कि उनसे शिकवा किया जाए, अपनों से शिकवा किया जाता है ना। इन अल्लाह अज़्ज़ व जल युअय्यिरु अब्दा मिन इबादिही यौमल क़ियामा, क्या शिकवा? आबदी मा मनअका अल्लाह तऊदनी इज़ मरिज़्तु, मेरे बंदे ये बता कि तेरे पास क्या उज्र है, क्या बहाना है कि जब मैं बीमार हुआ तो मेरी अयादत के लिए नहीं आया? कौन बीमार हुआ? खुदा। खुदा बीमार होता है? बीमारी तो जिस्म का आरजा है ना, बीमारी जिस्म का आरजा है, खुदा के जिस्म नहीं है। जब जिस्म नहीं है तो खुदा बीमार कैसे हो जाएगा? बंदा पलट के जवाब देगा, सुभानक सुभानक अंता रब्बुल अरबाब, तू मुनज्जा है, तू पाकीसा है, तू रब है, रब्बुल अरबाब है, तू तुझसे बड़ा कोई रब नहीं है, تو کب بیمار ہوا؟ لا تمرض ولا تعلوم، نہ تجھے دکھ ہے نہ درد ہے نہ بیماری ہے نہ مرض ہے، تو کب بیمار ہوا کہ میں تیری عیادت کو نہیں آیا؟ اللہ اکبر، مومن کا درجہ کتنا بڑا ہے! الحمدللہ ہم سب مومن ہیں نا، اپنے مقام کو تو پہچانیں، اپنی قدر و قیمت تو جانیں کہ ہم ہیں کون، اتنے سستے میں اپنے کو نہ بیچیں، قیمت پہچانیں اپنی۔ پروردگار جواب سچ کہا تو نے، میں بیمار نہیں ہوا۔ مرض اخوک المؤمن ولم تعود ہو، تیرا مومن بھائی بیمار ہو گیا اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا۔ بیمار مومن ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں بیمار ہو گیا، مومن کی عیادت کو نہیں گیا، اللہ شکوہ کرتا ہے تو میری عیادت کو نہیں۔ اس کے بعد کا جملہ بڑا غضب کا ہے، وَإِنْ عُدْتَهُ وَجَدْتَنِ عِنْدَهُ، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ہمیں ڈھونڈ رہے ہو نا، سب کو اللہ کی تلاش ہے۔ اگر تو ان کی عیادت کے لیے جاتا مجھے اس کے پاس پاتا۔ اکثر ہم لوگوں کے پاس بہانے کیا ہوتے ہیں اسلام کے اس قانون پر عمل نہ کرنے کے لیے؟ بہانہ تو ہوتا ہے نا ہر چیز کا۔ دیکھ، کوئی انسان بھی آسانی سے گناہ ہونا نہیں کرتا ہے جب تک کہ گناہ کے لیے کوئی عذر تلاش کر کے اپنے جیب میں رکھ نہ لے۔ اب وہ عذر لنگ ہو جائے، عذر معقول ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ کیوں نہیں آیا عیادت کے لیے؟ یا اللہ کیا کریں، جاب ہے، امریکہ ہے، آخر ٹائم کہاں ملتا ہے، فرصت ہی نہیں ہے، غم روزگار مارے جا رہا ہے، کہاں فرصت ہے۔ اب اگر جاتے ان کی عیادت کے لیے، راستے بھی لمبے ہیں، طولانی راستے ہیں، اس دن کی جو ہے چھٹی لینی پڑتی۔ اب چھٹی کا مطلب ہے 500-400 ڈالر کے نقصان برداشت کر لینا، یا اگر کسی کا بزنس کاروبار ہے تو دکان بند کرنے کا اور بھی نقصان ہے۔ خدایا اس لیے نہیں گیا، فرصت نہیں تھی، وقت ہوتا تو چلا جاتا، کیونکہ ان کو دیکھنے جانے کا مطلب ہے چھٹی لینا، اس دن دکان بند کر دینا، خسارہ کون پورا کرے گا؟ جواب سنیے پروردگار کا، ان عدتہ وجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ثم لتکفلت بقواعد حوائجک الیوم، اس دن کی جتنی تیری ضروریات ہوتی سب کا ذمہ دار میں، سب کا ذمہ دار میں پورا کرتا، جتنا تمہارا نقصان ہو جاتا اس کو میں پورا کرتا۔ تو اسلام کی تہذیب میں عیادت کو ایک بہت اہم مقام حاصل۔ البتہ تہذیب عیادت کیسے عیادت کی جائے خود ایک ہے، فی الحال اس میں نہیں جانا چاہتا ورنہ وقت کافی نکل جائے گا اسی میں، پھر کبھی انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا کہ عیادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، تہذیب کیا ہے، کیونکہ ہماری عیادت اب اگر کوئی اول تو جاتے نہیں ہیں، اور اگر چلے گئے تو مصیبت بن کے جاتے ہیں، اس سے بھی بچنا ہے۔ خیر، مولا کائنات پہنچے، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، بصرہ پہنچے ہیں۔ بصرہ پہنچنے کے بعد جب مولا کو اطلاع ملی ہے کہ علا ابن زیاد حارثی بیمار ہیں، مولا ان کی عیادت کے لیے گئے۔ بات یاد رہے، گفتگو کیا تھی؟ گفتگو یہ تھی کہ جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے سہولتیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ علا ابن زیاد حارثی کے گھر جو پہنچے تو ماشاءاللہ زبردست حویلی، محل، درجنوں کمرے گھر کے اندر ہیں۔ امام نے گھر کو دیکھا، اسلام میں ہے کہ اگر آپ اپنے برادر مومن میں کوئی کمی دیکھ رہے ہیں تو بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، بیان کرنا آپ کی ذمہ داری۔ دیکھیے، اگر ہمارا ہاتھ گندا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہاتھ گندا ہے کہ صاف، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کپڑا میرا گندا ہے میں دیکھ سکتا ہوں، کسی کو کہنے کی ضرورت، لیکن میرا چہرہ گندا ہے میں دیکھ سکتا ہوں جب تک آئینہ سامنے نہ ہو، محتاج ہے نا آئینے کے۔ ہاتھ کی گندگی کے لیے آئینے کے محتاج نہیں ہے، کپڑے کی گندگی کے لیے آئینے کے محتاج، چہرے کی گندگی سمجھنے کے لیے محتاج ہے آئینے کے۔ کتنے ہی آپ بڑے دانشور کیوں نہ بن جائیں، کتنے ہی قابل نہ بن جائیں، بہت بڑے سائنسداں آپ بن گئے ہیں، مگر چہرے کی کثافت کو سمجھنے کے لیے آپ کو آئینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمارے کردار میں جو کثافتیں ہوتی ہیں, اپنی کمی اپنی غلطی انسان کو یہ جو ہے نظر نہیں آتی. کہتے ہیں نا دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے, اپنا شہتیر نظر نہیں آتا. دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں خامیاں ہماری نگاہوں میں ہوتی ہیں, اپنی بڑی بڑی غلطیوں سے بھی ہم غافل رہتے ہیں, بے خبر ہے, ہمیں نہیں پتا چلتا. جس طرح سے چہرے کی کثافت اور غلطیوں اور یہ جو ہے گندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں آئینے کی ضرورت ہے, اپنی روح کی کثافتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں آئینے کی ضرورت ہے. اور شکر ہے پروردگار کا کہ رسول اکرم نے یہ آئینہ ہمیں دے دیا ہے, یہ آئینہ فراہم کر دیا ہے. حضور اکرم فرماتے ہیں کہ المؤمن مرأۃ المؤمن, مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. اب ہمارے لیے آئینہ ہے, ہم آپ کے لیے آئینہ ہے. آئینہ کیا کرتا ہے؟ اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے, چہرے پہ خدا نہ خاصا کوئی غلاظت گندگی ہے, تو آئینہ آئینہ چپ رہے گا, نہیں بتائے گا, آئینہ خاموش رہے گا. ارے بھائی خامخواہ برا مان جائیں گے. کیا کرتا ہے آئینہ؟ فوراً بتائے گا آئینہ. البتہ آئینہ چلا کے نہیں بتاتا, چپکے سے بتاتا ہے. آپ ہی کو پتا چلے گا, دوسرے کو نہیں, چپکے سے بتائے گا. عزت و آبرو آپ کی یہ جو ہے نیلام نہیں کرے گا, خاموشی سے بتائے گا. اور صرف برائی نہیں بتائے گا, اچھائی بھی بتائے گا. اگر چہرے پہ کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو بھی بہرحال کہے گا نا. مومن مومن کا آئینہ ہے. اگر اپنے مومن بھائی میں کوئی کمی دیکھا ہے تو ذمہ داری ہے کہ بتائیں, چپکے سے بتائیں, اسی سے بتائیں, دوسرے سے نہ بتائیں. آئینہ کبھی پیٹھ پیچھے نہیں بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ گندگی ہے, منہ پہ بتاتا ہے. اگر آپ نے منہ پر کہہ دیا تو اسے کہتے ہیں امر بالمعروف, اور اگر پیٹھ پیچھے کہا اسے کہتے ہیں غیبت. بتاتے تو ہیں ہم لوگ مگر پیٹھ پیچھے بتاتے ہیں, منہ پہ بتانے کی وہ نہیں کرتے ہیں. ذمہ داری ہے, فرض ہے. مولا کائنات جب وہاں گئے دیکھو ماشاء اللہ اعلیٰ ابن زیاد حارثی کا محل ہے. اب گھر انسان کاہے کے لیے چاہیے؟ گھر چاہیے کہ سردی گرمی سے محفوظ رہیں, درندوں سے محفوظ رہیں, چور ڈاکو چکے سے محفوظ رہیں. یہی مقصد ہے نا, مقصد تو یہی ہے. اب میاں بیوی بی ہیں, ایک کمرہ اگر ہے تو کیا یہ جو ہے ہماری جو ہے ضرورت پوری نہیں ہو گئی؟ اب وہ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں کمرے کی ضرورت کیا ہے؟ بچے اگر ہیں تو ظاہر سی بات اس لحاظ سے پھر ایک آدھ کمرے دو کمرے کا اور اضافہ ہو جاتا ہے. مولانا دیکھیں اتنا بڑا گھر کیا کریں گے؟ فوراً کہتے ہیں ما کنت تصنع بسعت هذه الدار في الدنيا واما انت كنت اليها في الاخره احوج. اتنا بڑا گھر دنیا میں لے کے کیا کرو گے؟ اگر بڑا گھر چاہیے بھی تو آخرت میں چاہیے. تو دنیا میں نہیں چاہیے, آخرت میں چاہیے. فرض کیجئے جو صاحب اٹلانٹا میں رہتے ہیں ان کے پاس اپنی بہرحال حیثیت کے مطابق کسی کے تین کمرہ چار کمرہ جو بھی ہے تین چار کمرے کا گھر ہے. اب اگر یہی جو ہے سفر کر کے جو ہے واشنگٹن چلے گئے دو ایک دن کے لیے ہوٹل میں ٹھہرے, وہاں کتنے کمرے بک کرائیں گے ہوٹل میں؟ ایک کمرہ کیوں بھائی, ایک کمرہ کیوں, تین چار کمرے تو ارے بھائی دو دن کی تو بات ہے. دو دن کے لیے جہاں کم رہنا ہوتا ہے وہاں مکان چھوٹا ہوتا ہے, جہاں زیادہ رہنا ہوتا ہے وہ مکان بڑا ہوتا ہے. دنیا میں زیادہ رہنا ہے کہ آخرت میں زیادہ رہنا ہے؟ وہاں زیادہ رہنا ہے نا, زیادہ کیا وہی رہنا ہی ہے, اصل رہائش تو وہی ہے. مسافر خانہ ہے یہ دنیا, گھر تو وہاں ہے. اب گھر کہاں بنایا ہے یہ الگ بات ہے, جنت میں ہے جہنم میں ہے, مگر رہنا تو وہی ہے نا, چاہے جہنم میں رہیں چاہے جنت میں رہیں, اصل گھر وہاں ہے. مولا فرماتے کیا کرو گے اتنا بڑا گھر یہاں بنا کر کے؟ تمہیں بڑے گھر کی ضرورت آخرت میں ہے, البتہ اگر چاہو تو تم اسی بڑے گھر سے آخرت بھی کما سکتے ہو. ہاں اب یہاں پر دیکھیے بڑا گھر ہونا غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے. مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بڑا گھر اگر ہے تو حتماً قابل اعتراض ہے. جیسے مولا نے صرف سوال کیا ہے، اعتراض نہیں کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. بلا ان شئت قد بلغت بحل آخرہ، اگر تم نے 10 کمرے 12 کمرے 15 کمرے بنا رکھے ہیں، تم اگر چاہو تو اسی بڑے گھر سے آخرت بھی کما سکتے ہو. کیسے آخرت کمائے؟ بڑا گھر بنانے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے اپنی دولت کی نمائش کرنا ہے، دھوس جمانا ہے دوسروں کے اوپر، غریبوں کے دل سے آہ نکلوا دینا ہے، جھوپڑے والے آ کے دیکھیں گے ہائے کر کے آگے بڑھ جائیں گے. ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے. اور ایک مقصد نہیں، بڑا گھر ہم نے کس لیے لیا ہے؟ ہمیں تو 2 کمرے کی ظاہر سے بات ہے کہ اس کے گھر میں 10 کمرے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ سر 1 کمرے میں، پیر 1 کمرے میں، ہاتھ 1 کمرے میں، وہی 2 گز بڑا سا، اتنا بڑا کمرہ بنا لیں کیا کریں گے؟ یہ جو ہے لوٹیں گے کمرے کے اندر؟ نہیں، بستر لگ گیا 2 گز کا، وہیں پر سو گئے. استعمال تو اتنا ہی ہوتا ہے نا، بقیہ تو بیکار ہی ہے. ہم نے بڑا گھر کس لیے بنایا ہے؟ ہمیں 1 کمرے کی ضرورت تھی، ہم نے 5 کمرے 6 کمرے 7 کمرے اپنی حیثیت کے مطابق بنا کاہے کے لیے بنا رکھے؟ امام فرماتے ہیں تقریفی ضیف وتصلوا بحر رحم، بڑا گھر اس لیے بنایا کل کوئی مہمان آ جائے تو اسے ٹھہرائیں گے. ہندوستان سے، پاکستان سے کوئی جاب ڈھونڈنے کے لیے امریکہ آیا، ابھی جاب ملی نہیں ہے، اسٹیٹس بنا نہیں ہے، گھر کی پریشانی تو ہے نا بیچارے کو، ہوٹل میں کیوں جائے گی؟ جاؤ گے بھائی، تمہارے لیے کمرے بنائے ہیں ہم نے. بعض بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تعلیم کے لیے آئے ہوئے، کہاں جائیں گے؟ ہاسٹل کہاں ملتا ہے؟ ہاسٹل مل بھی گیا تو آلودہ ہے، وہاں کے اوپر اپنے نہیں ہے، غیر ہے، ماحول اپنا اچھا نہیں ہے وہاں کا. لہذا ہم نے گھر بڑا بنا لیا ہے، وہ جب طالب علم آئیں گے، بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کمرہ تمہارے لیے بنایا ہے ہم نے. مولا فرماتے تقریفی ہر ضیف و تصل و بے ہر رحم، اگر بڑا گھر اس لیے بنایا ہے کہ مہمانوں کو ٹھہراؤ گے، سلے رحم کے لیے بنایا ہے، رشتہ داروں کو ٹھہرانے کے لیے اگر بنایا ہے، تو تم اسی بڑے گھر سے آخرت کما سکتے ہو. اس کی نصیحت ہو گئی. اس نے کہا مولا میرا ایک بھائی بھی ہے جو مجھ سے 180 ڈگری جو ہے مختلف ہے، ہم نے محل بنا لیا، اس نے جھوپڑا بھی نہیں بنایا. ہمارے گھر میں بہترین کھانا، بہترین کپڑا، وہ تو سوچی روٹی بھی بہت مشکل سے، تھوڑا سا اس کو بھی سمجھا دیجیے. مولا نے اسے بلایا، آیا، اس کا نام ہے عاصم. ان کا نام تھا علا ابن زیاد حارثی، وہ ہیں عاصم ابن زیاد حارثی. عاصم کو بلایا. عاصم جب آیا، مولا نے اس کو دیکھتے ہی کہا یا عدی نفسک، لہجے کو یہ دیکھیے کہ اس سے کس لہجے میں بات کیا، اس سے کس لہجے میں بات کر. یا عدی نفسک، اے اپنی جان کے دشمن، اما رحمتا نفسک و بلدک، تجھے اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں پر رحم نہیں آیا؟ قد تحما بکل خبیث، تجھ پہ تو شیطان سوار ہو گیا. اس سے کتنے نرم انداز سے بات کی تھی، اور اس سے تلخ، معصوم ہے علی، علی کے ہاں کوئی چیز بلا وجہ تو نہیں نہ ہے، بلا سبب تو نہیں ہے. وہ بیچارہ ہکا بکا رہ گیا، وہ تو سمجھاتا مولا میری شاباشی کت کریں گے، مولا ہی نے تو دنیا کی اتنی تحقیر کی ہے کہ تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں سور کی اس ہڈی سے پستر ہے جو کوڑھی کے ہاتھ میں ہو. اتنے سارے اقوال مولا کے دنیا کے جو ہے مذمت میں ہے، اور خود علی کی سیرت کیا ہے، کیا کھاتے ہیں علی؟ اپنے لیے محل بنایا ہے مولا نے؟ کچھ نہیں بنایا تھا. نجم البلاغہ میں ہے کہ ماں نل تو لی من الارض شبرا، میں نے اپنے لیے ایک بالش زمین بھی دنیا سے حاصل نہیں کی ہے. اللہ و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بتمرے و من طعمکم بقرصے، تمہارے امام نے تمہاری پوری دنیا میں سے فقط 2 بوسیدہ کپڑا اور 2 سوکھی روٹیاں لی ہیں بس. تو مولا کی سیرت تو اس سے کچھ میل کھاتی نہیں ہے عاصم سے. وہ بھی جو ہے، نہ مولا نے اپنے لیے گھر بنایا، نہ اس نے اپنے لیے گھر بنایا. مولا بھی پھٹا پرانا کپڑا، پیون لگا کپڑا پہنتے ہیں، سوکھی روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی یہی کر رہا ہے، اور مولا اسے ڈانٹ رہے ہیں تجھ پہ شیطان سوار ہو گیا. بڑے حیرت سے مولا کہتا ہے یا علی انتا وفی جو شعبت معکلک و خشونت ملبسک. مولا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اپنا کھانا دیکھا ہے, سوکھی روٹی کھا کے کھردورا پرانا کپڑا پہن کر کے آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ مرغ مسلم کھا کے آئے ہیں آپ, مخمل پہن کے آئے ہیں جو ہمیں ڈانٹ رہے ہیں؟ یا علی انت, بہت عجیب سوال کر رہا ہو. خود را فضیحت, دیگر را نصیحت, دوسروں سے کہہ رہے ہیں خود ہی عمل کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے مولائے کائنات سے یہ توقع تو نہیں نہ ہے, وہ تو یہ تو وہ خاندان ہے کہ پہلے عمل کرتے بعد میں دوسروں سے کہتے ہیں. یا علی انت فی خشونت ملبسک و جشوبت ماکلک. مولا نے یہاں جواب دیا, وے حق لستو کا انت, وائے ہو تجھ پر, تو مجھے مجھ پر اپنے کو قیاس مت کر. میری ذمہ داریاں اور ہیں, تیری ذمہ داریاں اور ہیں. تو اپنے بچوں کا باپ ہے, میں پوری امت کا باپ ہوں. ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا بچوں کو کھلا کے کھائے. آپ کے دو بچے, تین بچے, چار بچے جو بھی ہیں, آپ کی ذمہ داری وہیں تک ہے. لیکن میری ذمہ داری, میں پوری امت کا باپ ہوں, میں کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں شاید یمامہ میں کوئی بھوکا سو رہا ہو. لہذا علی اتنے ہی کھاتے جسے زندگی باقی رہ جائے, بس اتنے ہی پہنتے تھے جتنے جس سے بدن ڈھک جائے, اوریانیت ثابت نہ ہو جائے. اس کے بعد مولا وہ قانون دیتے ہیں جو میں نے عرض کیا, یہ جو ہے پروٹوکول اسلامی حکومت کا, اسلامی حکومت کا پروٹوکول جو عرض کیا کہ جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے فیسلٹیز گھٹتی جاتی. سب سے بڑا عہدہ کیا ہے اسلام میں؟ امامت, قیادت, یہ جو ہے لیڈرشپ, سب سے بڑا عہدہ وہی ہے نا. امام فرماتے ہیں, ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل ان یقدروا انفسہم بضعفۃ الناس. اللہ نے عادل حکمرانوں پر, عادل پیشواؤں پر, عادل اماموں پر واجب کیا ہے اپنی زندگی کا معیار سماج کے غریب ترین افراد کو نگاہ میں رکھ کے مقرر کرے. یہ نہیں کہ ہم تو حاکم ہو گئے تو سب سے اچھا ہمارا ہوگا, نہیں, سب سے اچھا نہیں ہوگا آپ کا, سب سے خراب آپ کا ہوگا. کم ترین جو درجہ ہو سکتا ہے اسے نگاہ میں رکھے. کیلا یتبیق بالفقیر فقرہ, تاکہ وہ انسان جو نیاز مند ہے, محتاج ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو پھٹا ہوا کپڑا پہنے ہوئے ہے نہیں اس کے پاس, ہے کھانے کو جس کے پاس سوکھی روٹی ہے, اگر حاکم اعلیٰ بھی اچھے کپڑے پہننے لگے گا تو سماج میں عزت و احترام کا معیار اچھے کپڑے قرار پائیں گے. پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والوں کو لوگ حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں گے, لیکن اگر حاکم اعلیٰ ہی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں, پیوند کپڑا, پیوند لگا کپڑا پہنے ہیں, اگر حاکم اعلیٰ ہی جھونپڑے میں رہتا ہے تو پھر محلوں کی کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی. پھر غریب اپنے فقر و فاقے کی حالت میں پیچوتاب نہیں کھائے گا. یہ اسلامی حکومت کا نظریہ. مولا کے پاس جب لے کر کے آئے مولا کیا فرماتے ہیں؟ دعونی والتمسوا غیری. کیوں؟ کیونکہ حکومت کا مقصد ہے حق کو قائم کرنا, مگر حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں حق کا قائم کرنا ممکن نظر نہیں آتا, لوگ ساتھ ہی نہیں دیں گے. فَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْبَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. آسمان اسلام ابر آلود ہو چکا ہے, راستے تبدیل ہو گئے ہیں, اتنی گمراہی پیدا ہو چکی ہے کہ فقط اسلام کا نام باقی رہ گیا ہے. لا يبقى من الاسلام الا اسمه ومن القرآن الا رسمه. اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا ہے, قرآن کے فقط حروف اور شکلیں باقی رہ گئی ہیں. مولا نے اپنے چار سال چھ مہینے کی حکومت کے دوران کافی اصلاحات کیے, دوبارہ اسلام کی گاڑی کو دوبارہ یہ جو ہے پٹری کو لگا دیا. لیکن پھر امام کی شہادت کے بعد سن 61 تک حالات بد سے بدتر ہو چکے تھے. امام فرماتے ہیں, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ نانا کی امت منحرف ہو چکی ہے, فاسد ہو چکی ہے, اس کی اصلاح کے لیے میں کربلا جا رہا ہوں. چل کل عرض کروں گا کیا اصلاح کوئی ذمہ داری ہے, کوئی ڈیوٹی ہے؟ یہ ذمہ داری صرف امام حسین کی تھی یا دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے؟ سماج کی برائیوں کو دیکھ کر کے خاموش تماشائی
بنے رہنے کی دعوت اسلام دیتا ہے یا اس کے سلسلے میں کچھ کرنا بھی ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے؟ یہ ذمہ داری صرف حسین ابن علی کی تھی یا دوسروں کی بھی ہے؟ امام کس لیے نکل رہے ہیں مدینے سے؟ ایک ہی مقصد ہے، امت فاسد ہو گئی ہے، دین سے منحرف ہو گئی ہے، جو چیزیں واجب تھیں انہیں حرام سمجھا جانے لگا، حلال حرام ہو گیا ہے، حرام حلال ہو گیا ہے، حرموا حلال اللہ واحلوا حراما، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اسے حلال سمجھا جا رہا ہے، جو حلال تھی وہ حرام ہے، ایسا زمانہ اگر آ جائے تو فریضہ امام حسین اپنا وطن بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی قربانی۔ اس سفر میں امام حسین نے کیسی کیسی قربانی دی ہے، قربانیاں صرف کربلا کے شہیدوں تک محدود نہیں ہیں، علی اکبر کی قربانی، عباس کی قربانی، قاسم کی قربانی، اور محمد کی قربانی، قرب قربانیوں کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، مرد ہوں عورت ہوں، ہر ایک کے اپنے لحاظ سے قربانی ہے۔ امام حسین کی ایک بڑی قربانی کا نام سکینہ ہے، عظیم قربانی کا نام سکینہ ہے، بہت محبت تھی۔ دیکھیے شہادت علی اصغر بہت عظیم قربانی ہے، لیکن عزیزو شہادت علی اصغر ایک لمحاتی شہادت ہے، مگر جناب سکینہ کے مصائب، جانتے ہیں آپ سب کی جناب سکینہ سے امام حسین کو کتنی محبت تھی۔ امام فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو، باپ کے سینے پہ سوتی تھی سکینہ، باپ کے سینے کے بغیر سکینہ کو کہیں چین۔ اس وقت امام رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں، سکینہ پہ جب نظر پڑی ہے تڑپ گیا ہے دل کہ میرے بعد اس چھوٹی سی بچی پر مصیبت کے کیسے کیسے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ عزیز روایت میں ہے کہ جس وقت 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کربلا سے چلنے لگا ہے، ایک دفعہ شمر ملون آتا ہے اہل بیت اطہار کے قافلے کے پاس، آ کے پوچھتا ہے تم میں سکینہ کون ہے، تم میں سکینہ کون ہے؟ عزیزو اگر ہم بعد کے واقعات کو نہ بیان کریں تو شاید یہ تصور ہو کہ ظالم سکینہ کو کچھ سہولت دینا چاہتا ہے، سکینہ کو کچھ آرام پہنچانا چاہتا ہے۔ کسی نے کہا وہ بچی جو پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہے وہی تو سکینہ ہے۔ شمر آگے بڑھا، اس نے اپنے ناپاک نجس ہاتھوں سے سکینہ کی معصوم سی کلائیوں کو پکڑا اور پکڑ کے پھوپھی کی گود سے کھینچ لیا، کہتا ہے کہ سب بچے تو اپنی ماؤں پھوپھیوں کی گود میں بیٹھ سکتے ہیں مگر سکینہ کو اکیلے اونٹ پر بیٹھنا پڑے گا۔ اے عزیزو اونٹ بھی وہ ہے جس میں نہ محمل ہے نہ ہماری ہے، ننگی پیٹھ اونٹ پر بچی کیسے بیٹھے گی؟ 3-4 سال کی بچی چیخنے لگی، اے بھائی یا سید سجاد۔ شمر نے کہا رسی لے کر کے آتا ہے، سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر لٹال کر کے رسی سے باندھ دیتا ہے۔ جب اونٹ کو دوڑایا گیا، اونٹ کی پیٹھ کی ہڈی جب سکینہ کے نازک سینے سے ٹکراتی تھی، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، سکینہ فریاد کرتی رہی، بھیا سید سجاد، بھیا بہن کو شبر کے تازیانوں سے بچا لو، شبر کے ظلم سے بچا لو۔ اے عزیزو جب اونٹ روکا گیا ہے تو عالم یہ تھا کہ سکینہ کے سینے کا گوشت اڑ کر کے ہڈیاں نظر آنے لگی تھی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم جب کبھی سماج اور معاشرے میں گمراہی دیکھیں، برائی دیکھیں، دین سے انحراف دیکھیں تو خدایا ہمیں سماج کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما،
جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما. خدایا صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما. خدایا صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے حالات ایسے ہوں، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ. ایک بچی ہے عشبہ زہرا، 7 سال عمر ہے، بچی بیمار ہے. آپ سب حضرات سے ماں کی طرف سے دعا کی درخواست ہے، ہم آیہ شریفہ میں یجیب کی تلاوت کر کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضانا، لا سيما هذه المريضة.
Y'all say, y'all say, y'all say, y'all say.